اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزت احترام اور محبت کے لائق برادران اسلام، گزشتہ اس عزیز کی جو بات ہوئی تھی اس میں عنوان یہ تھا کہ اس وقت ساری دنیا میں جو پرابلمس ہی پرابلمس ہو گئے، دنیا مسائل استان ہو گئی اور مکمل سہولیات والی بستیاں بھی سکون سے محروم ہو گئی، انسان کی زندگی سے آسودگی اور اطمینان ختم ہو گیا، تو اس کی اصل وجہ نہ تو صرف تعلیم میں ہے، نہ صرف ڈسپلن میں ہے، نہ صرف اور روزی کے معاشیات کے انتظام میں ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انسانوں کا دل مر گیا ہے، اور انسانوں کا دل زندہ ہوتا ہے رب کائنات سے تعلق بننے کے بعد، حفیظ میٹھی ایک مشہور شاعر ہیں، شاعر گزرے ہیں، کشیر ہے، میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے آوارا ہو جائے۔ تو جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے تو پھر اس کی قسمت میں چین سکون نہیں ہوتا، عزت و وقار نہیں ہوتا، بربادی تباہی۔ قرآن مجید میں بھی بڑی عجیب انداز میں اس کو بیان کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ سے اپنے کو نہیں جوڑتا غیروں سے جوڑتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آسمان سے پھینک دیا جائے۔ ایسے جی مثال ہے، جب آدمی بلندی سے اگر کسی بلڈنگ سے کودے چھلانگ لگائے تو کیا ہوتا ہے، اس کا سینہ جو ہے وہ دبتا ہے، دم گھٹتا ہے، دم گھٹ کے اس کی موت ہوتی ہے۔ تو جو بھی شرک کرتا ہے ایک اللہ میں دل نہیں لگاتا تو اس کی زندگی ایسی ہی گھٹن والی زندگی ہو جاتی ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسی گھٹن کی زندگی۔ پھر کیا ہوگا، شیاطین بھٹکائیں گے، زمانہ بھٹکائے گا، معلوم نہیں کون کون اس کو چیرے گا، پھاڑے گا، کھائے گا اس کو۔ فکانما خرنا من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر گئے، فتختفه الطير، اب اس کو چیلیں جو ہے وہ چھپاٹے مار رہے ہیں، گر رہا ہے تو اس کو گر جو ہے اس کو نوچ رہے ہیں، او تحوی به الريح في مكان سعير، یا اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ ہواؤں نے اس کو ٹھوکرے مار مار کے بہت دور لے جا کے پھینک دیا، اس طرح بے وزن اڑتا ہوا گویا سوکھا پتا ہو جاتا ہے آدمی جب اللہ تعالی سے کٹ جاتا ہے، تو اس کا دل اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے اپنے دلوں کو بنانا، دلوں کو سنوارنا، دلوں کا رابطہ اپنے مالک سے قائم کرنا۔ اسی لیے سارے انبیاء لوگوں سے آپ یہی کہتے تھے کہ اپنے دل کو کہاں کہاں پھنسا کے رکھا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامیاب۔ توڑ علائق کے تو سلاسل، دوڑ کے ہو محبوب سے واصل، کب تک ان پر قربان ہوگا، فانی ہے دنیا کے مشاغل۔ تو اب یہ دل کیسے سنورے گا اور اللہ سے ہمارے دل میں لگاؤ کیسے پیدا ہوگا، تعلق کیسے پیدا ہوگا، محبت کیسے پیدا ہوگی، اور وہ محبت آگے بڑھ کر عشق اور وارفتگی اور کامل اطاعت کی شکل کیسے اختیار کرے گی. اس کے لیے انبیاء کرام نے جو طریقہ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا تفصیل سے قرآن میں بیان ہے، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات. ہماری دوستی کسی سے کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم کسی شخص کو اچھی طرح جاننے لگتے ہیں، اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی خوبیاں، اس کی صلاحیتیں، اس کے خزانے، اس کی بلندیاں، جتنا ہم اسے جانتے جاتے ہیں، جتنا اس کو ہم پرکھتے جاتے ہیں، جتنا قریب سے اسے ہم جانتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو پھر اس سے لگاؤ بڑھتا ہے. اور جس چیز کو آدمی جانتا نہیں اس سے طبیعت میں وحشت ہوتی ہے. نئے آدمی، جب آدمی کھل کے بات نہیں کرتا مجلس میں، کوئی نیا آ جائے اور مانوس آدمی آئے تو چہکنا شروع کر دیتا. اس لیے عربی میں مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن رہتے ہیں جس کو وہ جانتے ہیں. جہالت ناواقفیت وحشت پیدا کرتی ہے. اور جتنا قریب سے کسی اچھے کو ہم جانیں گے اتنی محبت رہتی ہے. اس لیے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے نام بتائے، اللہ تعالیٰ کی صفتیں بتائیں. قرآن مجید میں ہم کوئی بھی موضوع کی آیتیں پڑھیں، اللہ کی کسی صفت پہ اس کا بیان ختم ہوتا ہے. ہر بیچ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، سمیع علیم، واسع علیم، حمید مجید. مشرکوں میں کو بھی جو قرآن مجید میں اللہ نے شرک سے نکالا ہے، طریقہ یہی ہے کہ اللہ اپنا تعارف کر رہا تھا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. نبی تعارف کر رہا تھا. جب اللہ کا پورا تعارف ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسے اللہ کے ہونے کے بعد پھر کسی کو شریک کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے بہترین بہترین نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، ان ناموں سے اللہ کو یاد کرو. تو جتنے اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں مومن بندہ قرآن اور سنت سے سیکھتا جائے گا، سمجھتا جائے گا، اس پہ غور کرتا جائے گا اپنی زندگی میں، اتنا ہی اس کا دل زندہ ہوگا اور اللہ سے تعلق اس کا فطری طور پر بڑھ جائے گا. اس لیے اللہ کے نیک بندے اللہ کی مختلف صفتوں کے معنی پر غور و فکر کرواتے، مراقبہ کرواتے، اس سے پھر بندے کا قلبی تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا. اور ایک حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنة، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں جائے. اللہ سے قرب پیدا کرنے کا ایک فطری طبعی، آپ کو سمجھ سکتے ہیں راستہ یہ ہے، اللہ کی صفتوں کو ہم جانیں، اچھی طرح پہچانیں اور ان پر غور و فکر کے لیے وقت نکالا کریں. ابھی بیان ہوتے ہی اذان ہوگی، خطبے کی اذان ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد نماز شروع ہوگی اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی صفت جو ہم کو بندہ بناتی ہے، بندے کی شان ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، عمل کو آسان کرتی ہے، وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، عظمت الہی. اللہ بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے، اللہ سب سے بڑے. یہ سبق مومن کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اللہ، میرے اللہ بہت بڑے. یہ سبق کب بیٹھے گا؟ جب آدمی وقت نکالے گا اللہ کی بڑائی کو سوچنے کے لیے، اللہ کی بڑائی کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے جب آدمی وقت نکالے، تب پھر اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے. آج کیا ہے، گناہوں کی چونکہ ہم لوگوں سے کثرت ہو رہی ہے، تو گناہوں کا جو اندھیرا ہے اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں پھیکی پڑ چکی ہے. ویسے بھی جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس سے بڑے گناہ کے لیے شیر ہو جاتا ہے, اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے. اور جب گناہوں کی کثرت ہوگی تو عظمت کتنی کم ہو جائے گی. تو ایک طرف گناہوں کی کثرت ہے اور دوسری طرف دنیا کی تیز ترقی ہے, ادھر کی عظمتیں نظر آ رہی ہیں, سڑکیں شاندار, عمارتیں شاندار, چیزیں شاندار ہوتی جا رہی ہیں, اسی میں ہماری توجہ لگی ہوئی ہے, یہ عظمت بڑھ رہی ہے. ایسی خواہشات بہت موٹی تازی ہوتی جا رہی ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ایسی پرزور خواہشیں ہم کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تصور بہت پھیکا پڑ جاتا ہے. کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں, کہنے کہنے میں فرق. اللہ کے ایسے بندے بھی تھے کہ اللہ اکبر کا لفظ سنتے تھے تو ان کے ہوش اڑ جاتے تھے, وہ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے. اب بھی ہیں ایسے اللہ کے بندے. اللہ اکبر یوں کہنا الگ ہے اور اللہ اکبر میں ڈوبنا الگ ہے. اور شریعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کے اس نام پہ خوب غور کریں. اللہ کے اسماء الحسنا میں العظیم ہے, المتکبر, الجبار, وہ ایسی ہستی ہے, عظمتوں والی ہے, ملک والی ہے, شہنشاہی والی ہے, سب سے بلند ہے, المتکبر, الجبار ہے, ایسا بڑا کہ پھر اس پر کوئی بڑا نہیں. جبروت کی مالک وہ ہستی ہے. تو جب آدمی اللہ کی عظمتوں پہ سوچتا ہے اور پھر عظمت الہی کا احساس کرنے لگتا ہے, پھر اس کے بعد آدمی کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ گناہ کرنے کا گناہ کا خیال بھی آ جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کی نافرمانی کا سوچ رہا ہے میاں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے اوپر عظمت الہی کا غلبہ ہے. اور پھر ایسے شخص کو بندگی میں مزہ آتا ہے, اتنے بڑے رب کے سامنے جھکنے میں, بچھنے میں, اس کے سامنے گڑ گڑانے میں پھر جب مزہ آتا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ اللہ, اے میرے اللہ, میری عزت اور فخر کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ تو میرا اللہ ہے, اور میری شان کے لیے, میری عزت کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. ایسے رب کو جاننے کے بعد اس کا بندہ بننے میں مزہ آتا ہے, اس کے حکموں پہ چلنے میں مزہ آتا ہے. علامہ اقبال نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ متاع بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر ننو شان خدا بندی. بندگی کا بھی مزہ ہے, اللہ کے سامنے چھوٹے بننے کا بھی ایک مزہ ہے, اللہ کے سامنے رونے دھونے کا بھی ایک مزہ ہے, حاضری انتظاری کرنے, اپنی تمنائیں اللہ سے مانگنے کا بھی ایک مزہ ہے. جن کو مناجات کا مزہ معلوم ہے ان سے پوچھئے کتنا مزہ ہے مناجات. بات ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیو, ہم لوگ ارادہ کر کے وقت نکالیں, تنہائیوں میں بیٹھیں, وقت نکالیں اور اللہ کی عظمت کے بارے میں خوب دل سے غور کریں, ڈوب کے غور کریں. آج کل کیا ہے, ہم لوگ بس بلڈنگوں کے جنگل میں رہتے ہیں, رات دن انسانوں کی ہی کارگری نظر آتی رہتی ہے, یہ بھی غفلت کا سبب بن جاتا ہے. پہلے انسان کے لیے ذرا آسان تھا, اور بھی جنگلوں سے گزر رہے ہیں, کبھی شیر کی بھی آواز آ رہی ہے, کبھی رات ہو رہی ہے تو ڈر ہو رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے تو مسئلہ, اور کھلا آسمان دیکھنے کا بہت موقع ملتا تھا, تاروں بھری راتیں روزانہ ملتی تھی لوگوں کو. آج جو فلیٹ کے اندر ہے ان کو کہاں تاروں بھری راتیں, آسمان کا منظر, تاروں کا منظر, نکلتے ہوئے سورج کا راست جو نظر آ رہا وہ منظر, چوتھی رات کا چاند نکل رہا اس کا منظر, جب اس میں آدمی ڈوبتا ہے تو اس کو اللہ کی عظمتیں, اللہ کی کائنات نظر آتی ہے. ہم لوگوں کو تو رات دن انسانوں کی کائنات نظر آتی ہے, اسی میں پھنسے رہتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو الگ سے وقت نکالنا پڑے گا,
تنہائیوں میں اور اللہ کی عظمتوں پہ سوچنا ہوگا. جب تک یہ کام ہم لوگ نہیں کریں گے نا ہمارا دل دل نہیں بنے گا. اس میں کیڑے مکوڑے ایسے ہی بھرے رہیں گے, اسی میں گندی خواہشات بھری رہیں گی, اس میں بیکار چیزوں کی عظمتیں بھری رہیں گی. ان عظمتوں سے اس کو دھونا ہے, تنہائیوں میں بیٹھنا ہے اور اللہ کی عظمت کو سوچنا ہے. اسی لیے اس کو 70 سال کی عبادت سے افضل کرایا تھا. یہ تنہائیوں کا غور و فکر یہ انسان کے دل کو دل بناتا ہے, انسان کے اندر بندگی پیدا کرتا ہے. تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو آیت پڑھی اس کا حکم دیا کہ دیکھو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وہ العلی العظیم, وہ بہت بلند برتر ہے, بہت عظمتوں والا ہے. فسبح باسم ربک العظیم, اپنے اس عظمتوں والے رب کی تسبیح بیان کرو, اس کی عظمتوں میں کھو کے بولو اے اللہ آپ جیسا کوئی نہیں, کھو جاؤ اس کے اندر تسبیح. اور دیکھو شریعت میں اس کی کتنی تلقین ہے کہ ایک ایک مسلمان کو اللہ کی عظمت کی غذا خوراک روز ملتی رہے, روز اللہ کی عظمت اس کے اوپر طاری ہوتی رہے تاکہ یہ غفلت میں نہ چلا جائے. اس کے لیے دیکھو جیسے ہی کسی مسلمان کے گھر میں بچہ تولد ہو تو پہلا کام کیا بتایا گیا کہ اس کے کان میں سب سے پہلی جو آواز جانی چاہیے مسلمان بچے کے کان میں, سب سے پہلا پیغام اس کے اندر جو فیڈ کرنا وہ کیا ہے, اذان اقامت کی در ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پہلا پیغام ہر امت کے بچے کو یہ دے رہے کہ دیکھو اللہ بڑے ہیں, اس پیغام کو یاد رکھ کے زندگی گزارنا ہے. اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں, میں نہیں بڑا, میرا نفس نہیں بڑا, میری پلاننگ بڑی نہیں, میری عزت بڑی نہیں, اور فلاں بڑا نہیں, فلاں لیڈر بڑا نہیں, فلاں اقتدار بڑا نہیں, فلاں حکومت بڑی نہیں, پیسہ بڑا نہیں, اللہ سب سے بڑے. بابا بچے اسی پیغام کو لے کے زندگی گزارنا ہے, پہلا اس کی فیڈنگ جو ہو رہی ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ. پھر مسلمانوں کی جو بستی کی علامت ہے شریعت میں وہ ہے اذان. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب لشکر بھیجا تھا مرتدین کے سدے باغ کے لیے تو حکم یہ دیا تھا کہ جاؤ کسی بھی بستی کے پاس جانا, پہلے دور قیام کر کے سننا وہاں اذان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اذان ہوئی تو سمجھو مسلمانوں کی بستی ہے, اذان نہیں ہوئی تو حملہ کر مرتدین کی بستی ہے. تو اذان ایک مسلم بستی کی شناخت ہے. روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے اور ہر اذان کے اندر 6 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی بڑا اعلان ہو رہا ہے, پوری بستی میں اعلان ہو رہا ہے. کتنے مؤذن اذان دے رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ نے انتظام کر کہ امت کے ذہنوں میں گونجتا رہے اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کی عظمت ان پہ تاری ہے. پھر ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو اس عظمت کے سبق کو اپنے اندر اتارنے کی روز کی مشق ہے, بالکل اپنے رگ و ریشے میں پیوست کر دو اللہ کی عظمت کو. اس لیے شروع کر رہا ہے اللہ اکبر. اور جب کوئی ہم رکن بدل رہے ہیں قیام سے رکو میں, رکو سے سجدے میں, سجدے سے پھر قائدے میں آ رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد کرو میرے بندو یہاں آگے سب کی نفی کرو, سب بڑے نہیں ہیں بڑے اللہ. اپنے جسم کو جھکاتے ہوئے بولتے جاؤ اللہ اکبر, اپنی حرکت کو اپنے پہلو کو بدلتے ہوئے بولتے جاؤ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے اللہ سب سے بڑے. تو یہ نماز کیا ہے اصل میں, اللہ اکبر کی مشق. اللہ اکبر شروع کیا پھر پہلے حمد و ثنا پڑی, اس کے بعد جو رکوع میں گئے تو پورے جملے میں اللہ اکبر بول رہے, پورے جملے میں, اس سے پہلے ایک لفظ میں بول رہے تھے اس میں سبحان ربی العظیم, میرے عظمتوں والا رب بہت پاک, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, اللہ کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے. اے اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے, آپ کی کاریگری میں کوئی عیب نہیں ہے, آپ بے مثال ہیں,
ہم بہت قدرت والے ہیں، آپ بہت عظمتوں والے ہیں، ڈوب کے بول رہا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کاش ہم لوگوں کو نماز کی جو تسبیح ہے اس کی کیفیت حاصل، ریکارڈ دہرانے کا نام نماز ہے۔ پچ جائے آدمی اللہ کے سامنے، ڈھے جائے اللہ کے سامنے، چورا چورا ہو جائے آدمی اللہ کے سامنے جب کہہ رہا ہو سبحان ربی العظیم۔ پھر سجدے میں جاتا ہے تو اپنا پورا ہی وجود، سب سے عزت والی جو پیشانی ہے انسان کے جسم میں، سب سے عزت والا مقام وہ چہرہ ہے، تو پیشانی زمین پر رگڑتے ہوئے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا بلند رب بہت پاکیزہ ہے۔ تو رکوع میں وہی ہے، سجدے میں وہی ہے، اور جب بھی ہم کو کوئی مرغ ذبح کرنے کا وقت آیا، بکرا ذبح کرنے کا وقت آیا، جب بھی ہم کسی جان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا کہہ کے ڈالتے ہیں، ارے اس اللہ پہ قربان ہو جا، اے مرغ، اے بکرے، اے جاندار جو سب سے بڑا ہے اس کے نام پہ قربان، یہ جان تو اسی کے نام پہ دینے کے لیے۔ اور پھر ہم خود بھی جب اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بقرعید میں اللہ کے سامنے ذبح کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر کفار کا ہجوم حملہ ہو جائے تو مومن کی طاقت، مومن کے لیے بجلی کیا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مسلمانوں کا شعار۔ تو شریعت میں اس بات کا انتظام کیا گیا ہے کہ یہ امت اٹھتے بیٹھتے قدم قدم پہ یہ غذا لیتی رہے، یہ روز اس کو ڈوز ملتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر کتنی عجیب بات ہے میرے بھائیو، اس سب کے باوجود ہم اللہ کی عظمت سے بالکل غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، یاد ہی نہیں آتی اللہ کی، نہ کبھی بال کھڑے ہوتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کبھی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، نہ کبھی تسبیح اور تحمید میں آواز میں لرزاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ جو بھی چاروں طرف سے اللہ نے عظمت کے اعلان کا انتظام کیا، پھر بھی ہم پہ غفلت آئی، ہم پہ اپنی عظمت کا غلبہ آئی، میں ایسا، میں ویسا، میری قابلیت ایسی، میری صلاحیت ایسی، مجھے ایسا اس نے کیوں کہا، مجھے اس نے کیا سمجھا، کتنی عجیب بات ہے۔ ایک طرف اللہ کا انتظام دیکھیے، دوسری طرف ہماری ناقدری دیکھیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس کے لیے الگ سے وقت نکال کے یہ کیپیسٹی پیدا کرنی پڑے گی، یہ بیان سنتے ہی چیز نہیں آئے گی، اور وقت نکالنا پڑے گا تنہائیوں کو، بہت بڑی عبادت سمجھ کر، اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سمجھ کر، اپنے اندر کے کینسر کو ختم کرنے کے ریزے سمجھ کر ہم یہ سیکا دیں اپنے دل میں، وقت نکالیں ہم بیٹھے اس کے لیے، تب ہم مومن بنیں گے، صرف مومن مومن کہنے سے تھوڑی مومن بنیں گے۔ تو قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کی عظمت کا جو بیان ہے، وہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آج کل جو کالجز میں جا کے ہم جو سائنس پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی معرفت، وہ ڈھنگ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح ہر چیز سے اللہ کی عظمت کا سبق لے رہے ہیں، اور ہم سبق دے رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ بچے ہمارے کالجز میں، اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہم تو انہی کی مثالوں میں بات کرنا ہے گھروں میں، تاکہ آسانی سے بات ان کے دل میں بیٹھ جائے، پرانی باتیں ان کے ذہن میں اتنی آسانی سے نہیں بیٹھتی۔ تو ایک تھوڑا سا نمونہ کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے غور و فکر کریں۔ دیکھیے، مخلوق کی عظمت جب سمجھ میں آئے گی تو خالق کی عظمت خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے اطراف جو مخلوقات ہیں، اس لیے ان پہ غور کرنے کا، ان کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو خود بخود خالق کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلے آدمی اپنی ذات سے شروع کر، اپنی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسا بنایا، ایسی عظمت انسان کے اندر پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے، ایک نگاہ ہماری ہے اور دیکھتا سانپ بھی ہے، دیکھتا انسان بھی ہے، لیکن سانپ ہم کو دیکھتا ہے تو اس کو ہمارا قد و قامت، ہمارا حلیہ نظر نہیں آتا، شیر بھی ہم کو دیکھتا ہے، ہاتھی کہاں بڑا ہے، ہاتھی بھی ہم کو دیکھتا ہے، لیکن ان کی نظر میں وہ باریکی نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے، ان کو بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کھڑا ہے، کوئی ایک وجود ہے، ہمارا چہرہ، ہماری مسکراہٹ نظر. اور اس انسان کو اللہ نے ایسی نگاہ عطا فرمائی ہے کہ چیز بھی نظر آتی ہے، چیز کی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے، چیز کی نزاکت بھی نظر آتی ہے. دوسرے جانور ہماری طرح نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہر چیز کے لیے ہمارا ایک اندازہ ہے، ہر ایک کو ہم نے بانٹ کے الگ الگ دیا ہوا ہے. شیر کو نگاہ کی کیا ضرورت ہے ایسی، اس کو شاعری تھوڑی کرنا ہے. شیر کو اس کی ضرورت کی نگاہ تھی، چیل کو اس کی نظر کی، وہ دیکھتی ہے بہت دور سے اور بہت قریب کر کے مندر اسے نظر آتا ہے، لیکن جو حسن اور نزاکت ہم کو نظر آتی ہے اس کو بھی نظر نہیں. تو نظر تو اس کے پاس بھی ہے، کیسا عظیم ہے انسان. ہمارا بھی ایک ہاتھ ہے، بندر کا بھی ہاتھ ہے، انگوٹا ہم کو بھی ہے اس کو بھی ہے، لیکن اس کا انگوٹا ویسے کام نہیں کر سکتا جیسے ہمارا کرتا ہے. چنانچہ چیزوں کو جس طرح سے ہم پکڑتے ہیں بندر نہیں پکڑ سکتا. اچھا بات ہم بھی کرتے ہیں، بات جانور بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے بات کرنے میں ان کے بات کرنے میں کتنا فرق ہے زمین آسمان. ان کی بات کیا ہے؟ صرف اشارہ ہے. بیل کی آواز سنی ہمیشہ ایک ہی آواز نکالتا رہے گا، کیا تھوڑی ایک دو تبدیلیاں ہوں گی. اور کتنے جانور ہیں جو آواز بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کی گفتگو کیا ہے؟ بس اشارے ہیں، بس اشارے ہیں، ایک دو چند اشارے ہیں ان کے پاس. اور انسان کی گفتگو کو دیکھیے، جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو کس کس انداز سے اس سے بات کرتا ہے، کیسی مٹھاس گھلاوٹ اس کی زبان میں آ جاتی ہے. آدمی کے لہجے میں کتنے ہزاروں رنگ ہیں. یہ سب عظمت آدمی، کیوں آدمی سمجھ میں میرے اندر کیا کیا عظمت اللہ نے رکھی. اور عقل کی ایک نعمت ہے، ایسی عجیب عقل نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہ چھوٹی چھوٹی جزئیات کو پرکھتی ہے ہماری، مائکرو ڈیٹیلس، اس کا تجزیہ کرتی ہے، تحلیل کرتی ہے. تو آدمی پہلے اپنی کنواں پہ غور کرے، ان اعضاء پہ غور کرے، جسم پہ غور کرے، اس میں اللہ کی کاریگری کو دیکھے. اور آج آدمی بہت ساری تحقیقات کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ میں بہت عظیم ہوں، میں بہت عظیم ہوں، تو اس کو آگے بڑھ کے پھر اللہ کی دوسری مخلوقات پہ غور کرنا تاکہ اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے. اطراف کی زمین پر، جنگلات پہ غور کرے آدمی، پہاڑوں پہ غور کرے آدمی. اللہ تعالیٰ نے جنگلات میں کیسے کیسے انوکھے جانور پیدا کیے، ان کے ڈیلول، ان کی صلاحیتیں، ان کی روٹین، ان کے انداز، ہر چیز قابل غور. اور کیسے کیسے پودے نباتات اللہ نے پیدا کیے، کیا کیا اس میں صلاحیتیں. ایک لمبی چوڑی دنیا غور و فکر کی. توحید، رسالت، آخرت، سب خود کے ذرائع ملتے ہیں، نباتات سے بھی ملتے ہیں اور حیوانات سے بھی ملتے ہیں. اس کی کھولنے کی اس وقت موقع نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا زمین کے بارے میں، وہ بارک فیہا، اللہ نے اس میں برکت رکھی. وقدر فیہا اقواتہا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے روزیاں رکھی، اس کے خزانے رکھے. فی اربع کے ایام، چار دن کے اندر، سوال للسائلین. اب اس پہلو سے آدمی غور کرے، دیکھنے کو مٹی کا ایک ڈھیر ہے، لیکن کیسے کیسے خزانے اس میں بھرے ہوئے ہیں، انسانوں کی روزی کے، انسانوں کی ضروریات کے. چنانچہ پانی بھی ہم کو زمین ہی میں سے مل رہا ہے، جہاں بوری بورنگ کر رہے ہیں پانی کا رہے ہیں. کس نے انتظام کیا؟ زیر زمین سوتے کس نے چلا دیا؟ وہ اندر کر دے تو کون لائے؟ سمندروں کا کیسا انتظام ہے؟ کتنا بڑی، کتنی بڑی مقدار میں پانی پیدا کر کے رکھ دیا گیا ہے. غلے کے بارے میں غور کرے، ہر قسم کے غلے اسی زمین سے مل رہے ہیں، لباس اسی زمین سے، کاٹن اسی زمین سے مل رہا ہے. یا آپ جس انداز سے بھی کر لیں، ہر چیز جا کے زمین سے ہی جڑ جاتی ہے. آخر مکان کے لیے پتھر، سازو سامان اسی زمین سے نکل رہا ہے. مٹھاس کے لیے گنا اسی زمین سے نکل رہا ہے، نمک اسی زمین سے نکل رہا ہے، پھل اور سبزیاں اسی زمین سے نکل رہے ہیں. کیا کیا رکھ دیا اس سب نے، یہ زمین کیسی عجیب بنائی.
کیا اس رب کو سوچنے کے لیے، اس کی عظمتوں میں غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، اس سے رشتہ بنانے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس؟
سنگ مرمر نکلتا ہے ہمارے ملک میں، تو سنگ مرمر کی انڈسٹری سے اتنے لوگ جی رہے ہیں، جو ہمارے پڑوسی ملک پورے پنجاب کی سب سے بڑا ان کا جو اسٹیٹ ہے پنجاب، اس کی آبادی جتنی ہے اتنے لوگ صرف سنگ مرمر کی بزنس سے جی رہے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے خزانے نکالتے جا رہے ہیں، استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ ڈائمنڈ انڈسٹری پہ کتنے ملک ہیں جو اسی پہ جی رہے ہیں، اور پیٹرول کے اوپر کتنے جو ہے ملکوں کی شان ہے، آن ہے، بان ہے۔ تو یہ سب خزانے کس کے ہیں، اس کا مالک کون ہے، کس نے رکھے، کس نے بنائے؟ آدمی ان چیزوں کو تصور میں لائے، ان خزانوں کو تصور میں تنہائی میں بیٹھ کے لائے، اور اپنی بڑائی بہت سمجھ میں آتی رہتی ہے نا بار بار، یوں سمجھے کہ میں پہنچ گیا سمندر کے ساحل پر، سامنے زبردست سمندر ہے اور ہائی ٹائٹ ہے، مدو جدر چل رہا ہے، بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں، 10 سے لے کے 15 فٹ تک لہریں اٹھتی ہیں دور دور تک سمندر کے اندر۔ آدمی غور کرے یہ کتنی بڑی طاقت ہے جو اتنے بڑے سمندر کی لہروں کو اٹھا رہی ہے، اچھال رہی ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ اربوں خربوں ٹن فورس چاہیے اس کے لیے، تو یہ طاقت جو اتنی جو ہے مقدار کو اچھال رہی ہے۔ آدمی تصور میں پہنچائے سمندر کے کنارے اپنے، یا کبھی تصور میں بیٹھ کے پہنچائیے اپنے آپ کو ہمالیہ کے اوپر، ہمالیہ کی آخری چوٹی پر میں پہنچ گیا، وہاں میرا وجود کتنا حقیر نظر آ رہا ہے، اور ہمالیہ کتنا عظیم نظر آ رہا ہے۔ یہ سب عبادت ہے، یہ سب ہماری ضرورت ہے دل کو بنانے کے لیے، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنے کے لیے، اور آگے بڑھیے اللہ کی عظمت کا سبق لینے کے لیے۔ زمین کے اوپر غور کیجیے کہ اس کا جو قطر ہے، ڈائمیٹر ہے، یہ 24,000 میل کا ہے، اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہوئی، اتنی بڑی زمین ہونے کے باوجود اور مسلسل گھوم رہی ہے، بیک وقت 3 دوڑ لگا رہی ہے، ایک سورج کے اطراف لگا رہی ہے، ایک خود اپنی جگہ پر حرکت کر رہی ہے، ایک سورج کے ساتھ مل کر وہ کہکشاں کے اندر لگا رہی ہے، بیک وقت 3 اعتبار سے بھاگ رہی ہے زمین، جیسے اونٹنی بھاگتی ہے نا، اس لیے قرآن مجید میں زمین کو اونٹنی سے اللہ نے تشبیہ دی، اونٹنی بھاگتی ہے تو یوں بھی اس کا بدن آگے بڑھتا ہے اور یوں بھی ہلتا رہتا ہے، کئی حرکتیں اس کے بدن میں ہوتی ہیں۔ تو یہ زمین ایسے بھی گھوم رہی ہے، ایسے بھی گھوم رہی ہے، پھر ایسے بھی گھوم رہی ہے، اور یہ سورج کے اطراف جو گھوم رہی ہے، تو فی گھنٹہ 1,000 میل کی رفتار سے، ہوائی جہاز کی عام جو رفتار ہے 500، اور زمین کی رفتار ہے 1,000 میل، اور سورج کے ساتھ جو جا رہی ہے وہ تو 65,000 میل فی گھنٹہ، اتنی تیز رفتاری سے زمین جو گھوم رہی ہے وہ کبھی ہم کو گھومتی بھی نظر آتی، کتنے آرام سے آدمی سو جاتا ہے جیسے کوئی بستر پہ سو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرق آتا ہے، زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، تمہیں کیا معلوم کہ کتنی قیامتیں اس کے اندر ناچ رہی، مگر ہم نے تمہارے لیے اس کو بچھونا بنا دیا، تو سسٹم رکھا ہے۔ ایک مصنف لکھتے ہیں کہ سائیکل کا پہیا تیزی سے گھوم رہا ہے، اگر سائیکل کے پہیے پہ چھوٹا سا کنکر رکھو تو اچھل کر کتنی دور چلا جائے گا، حالانکہ اس کی رفتار کتنی معمولی ہوگی، لیکن یہ زمین، یہ بھی ایک پہیا ہے جو 1,000 میل کی رفتار سے تیز گھوم رہا ہے، لیکن کوئی اڑتا نہیں، کسی کو بیچے نہیں ہوتی، اور اس کے مقابلے میں اگر ہماری کار کا، بس کا اگر بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے، چند گرام بیلنس اگر ویل کا، چند گرام میں اگر اس میں فرق آ جائے تو گاڑی میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے جھٹکے کھاتی ہے، چند گرام کی بات۔ اور اس زمین پر کتنے لاکھوں اربوں ٹن سامان ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، کتنے بڑے سمندر اس میں لہریں لے رہے ہیں، کتنی آبادیاں، کتنا سامان منتقل ہو رہا ہے، لیکن اس کے بیلنس کو فرق نہیں، کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز، اگر جہاز کے اندر کوئی آدمی پیچھے سے اٹھ کر سامنے چلا جائے یا سامنے سے اٹھ کے پیچھے آئے تو جہاز کے بیلنس پہ فرق آ جاتا ہے. اس بیلنس کو سنبھالنے کے لیے جہاز میں، ہوائی جہاز میں انتظام ہوتا ہے کہ تیل کے دو بیرل رکھے ہوئے ہوتے ہیں اندر، اور جیسے ایک آدمی ادھر سے ادھر جائے اسی مقدار میں ادھر کے بیرل سے تیل نکل کے ادھر آ جاتا ہے. جب تک جب وہ دو بیرل کا تیل جو ہے ایک ایک انسان کے بیلنس کو سنبھالتا ہے تو جہاز کا بیلنس باقی رہتا ہے. تو ایک آدمی کا حرکت کرنا بیلنس کے لیے اتنا اہم ہے، تو اتنی بڑی زمین جو معلق گھوم رہی ہے اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ کون ذات ہے جس نے یہ عظیم بیلنس برقرار رکھا؟ کیا سوچنے کی چیز نہیں ہے؟ ارے بازو اگر باہر زور سے کسی کار کا ٹائر بسٹ ہو جائے سب اسے دیکھنے لگیں گے، بھی بڑی آواز آ جائے. اتنے بڑے بڑے واقعات اللہ کی عظمت کے ہو رہے ہیں کہ ہم کو سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ کہ ہم کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لائق نہیں ہے کہ بندہ سوچے اور رب کی محبت کو اپنے اندر بڑھائے؟ اب زمین سے آگے جائیے اور بھی بڑے بڑے ستارے، مشتری ہے، اتنا بڑا اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے یہ اتنی بڑی زمین، 24,000 تو میل تو اس کا صرف فکر ہے، یہ مشتری کے سامنے ایک چھوٹا فٹ بال ہے. یہ مشتری کس نے بنایا، کون چلا رہے ہیں؟ وہی اللہ جن کے سامنے اب رکوع کرنے والے، جن کے سامنے بادب کھڑے ہونے والے، جن کی بندگی کا ہم نے ارادہ کیا، وہ اللہ. اور آگے بڑھیے تو اس سے بڑی مخلوق سورج ہے. تفصیلات کا موقع نہیں ہے. سورج زمین کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جیسے کوئی بڑے الاؤ میں تنکا ڈالے. یہ جو بٹن کی گنڈی کی جو حیثیت ہے وہ گنڈی کے برابر ہے زمین سورج کے مقابلے میں. اتنا بڑا سورج اللہ نے پیدا فرمایا، اور سورج سے بھی کوئی بڑا ہے. تو سائنٹسٹوں نے بتایا کہ وہ سورج کا آگے سیارے ہیں، کوئی سار نام کے، اسکارپن نام کے سیارے، الگ الگ، ایک ایک سیارہ اس میں اتنی توانائی ہے کہ ہمارے سورج جیسے ایک ایک ارب سورج کی توانائی اس میں. ایسے بڑے بڑے سیارے کائنات میں اللہ کے سامنے طواف کر رہے ہیں. اسکارپن نام کے سیارے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا قطر 3,000,000 کلومیٹر، زمین کا 24,000 ہے، ان کا 3,000,000 کلومیٹر تو ان کا قطر ہے. ان سیاروں کے سامنے زمین کی حیثیت ایک ذرے کے برابر، اتنی بڑی اللہ کی کائنات. اللہ کی کائنات پہ غور کرو، کتنا قرآن میں کہا غور کرو غور کرو. عرب کے سادہ سیدھا لوگ عام طور پہ ان کو سفر کرنا پڑتا تھا، مکے والوں کی زندگی تجارت پہ تھی، تو ان کے سامنے جو منظر آتے تھے قرآن مجید نے ان کو پیش کیا، ان پہ غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے تم اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہو، کبھی اونٹ پہ غور کیا کیسے پیدا کیا گیا؟ وہ الى السماء كيف رفعت، جب صحرا میں ایک بدو سفر کے لیے نکلتا تھا تو اونٹ نیچے نظر آتا تھا، اوپر صحرا نظر آتا تھا، یا سامنے پہاڑ نظر آتے تھے. یہی سین بتایا کہ آسمان پہ غور نہیں کیا، کیسے بلند کیا گیا؟ الن جبال کی بنسبت، کیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کیسے فٹ کیے گئے؟ وہ الن ارض کی بسطیات، زمین پہ غور نہیں کرتے کہ کس طرح سے یہ مسطح کر دی گئی. یہ اللہ کی عظمتوں پہ سوچنا یہ مومن کا بڑا کام ہے. مومن کا اللہ سے لگاؤ کا بہترین طریقہ ہے. تو یہ سے بڑے بڑے ستارے جن کے سامنے زمین کی حیثیت ایک ذرے کے برابر، لیکن یہ بڑے بڑے سیارے بھی بہت حقیر ہیں کہکشانوں کے سامنے، گلیکسیز کے سامنے. ایک ایک کہکشاں، ستاروں کا جو جمگڑ ہے، ایک ایک کہکشاں میں ملین ٹریلین اربوں کی تعداد میں سیارے ناچ رہے ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے سیارے ہم کہہ رہے ہیں، یہ اس کا ایک حقیر حصہ ہے، یہ کوئی کسی کنارے میں ناچ رہا ہے. کیا عظمت ہے! اور ایسی جو کہکشانیں ہیں،
اس کے اندر خود ایک ایک کے اندر اربوں سیارے ہیں بڑے بڑے، ایسی کہکشانوں کی تعداد بھی جو انسان کو اب تک اندازہ جس کا ہوا ہے وہ بھی ایک ٹریلین ہے. آدمی کپ کپا جاتا ہے ان چیزوں کا تصور کرنے کی کوشش کرتا، بدن رونتے اس کے کھڑے ہو جاتے، کتنی عظیم کائنات. میرے بھائیو، اس رب سے بندگی کا ہم نے اخراج کر، اس رب کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. جو سارے خزانوں کا، ساری کائناتوں کا مالک ہے، سب کا بنانے والا ہے، کتنا ٹوٹ کے عبادت ہونی چاہیے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے جب قیامت کے دن اللہ کی عظمتیں آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گی تو آدمی کہے گا ہائے اس رب کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں کرتے، کاش اس رب کے لیے میں اتنا کر کے آتا، اتنا محنت کر کے آتا، اتنی قربانی دے کے آتا، کاش زندگی بھر مجھے ناک کے بل گھسیٹا جاتا، پوری زندگی اس طرح میں تکلیف اٹھا کے آتا اس رب کے لیے. اے رب تو اتنا بڑا ہے، اے رب تو اتنا اچھا ہے، اس کے لیے کچھ کر کے آنا چاہیے، اس کی دوستی مفت تو نہیں ملنے والی، اس بڑے سے دوستی کے لیے کچھ بڑا کام بھی تو کرنا پڑے. تو ایسی ایسی کہکشانیں اربوں کی تعداد میں نہ چاہیے ہیں، یہ ہے اللہ کی کائنات کی وسعت. آدمی سوچنا چاہے تو عقل کا چراغ گل ہو جاتا ہے، سوچ ہی نہیں سکتا. اور آگے جائیے تو اس سے بھی عجیب چیز، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں ان سے بھی بڑا کوئی ہے؟ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں بلیک ہولس ہیں، کائنات کے مختلف سروں پر ایسے کالے کالے سوراخ ہیں کہ بڑے بڑے سیارے کو بھی بس وہ ایک لقمے کی طرح نگل لیتا ہے. اب اس کی عجیب دنیا ہے، اس کی تفصیل، بڑے بڑے ستارے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس اس طرح فضا کا بنایا ہوا ہے کہ جتنی چیزوں کو، جتنے سیاروں کو بنایا، سب کا مدار مقرر کر دیا جس میں وہ گردش کر رہے ہیں. وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اب خربوں کی تعداد میں سیارے گلیکسی سب بھاگ رہے ہیں، لیکن ایک ڈسپلن ہے، ایک نظم ہے. جب میں چھوٹا تھا، یہاں ریس کرتا تھا، تو لال بہادر اسٹیڈیم میں فوجیوں کی ایک نمائش ہوئی تھی. اس میں ایک منظر ایسا تھا کہ 20-20 فوجیوں کی سائیکل موٹر کی ٹکڑی تھی، سائیکل موٹر کی مہارت کو دکھا رہا چلانے کی، ادھر سے 20 ادھر سے 20، پوری رفتار سے انہوں نے وہ گراؤنڈ کا چکر لگا، پوری قوت سے جا رہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایسا انداز اختیار کیا کہ 20 سائیکل موٹریں مختلف فاصلوں سے پوری تیزی سے ادھر سے آ رہی ہیں، ایسے جا رہی ہیں، اور 20 ایسے جا رہی ہیں، اور اس طرح سے گزرتی ہیں کہ ادھر والی پہلے گزرتی، پھر ادھر والی گزرتی، پھر ادھر والی گزرتی، پھر ادھر. پورے اسٹیڈیم میں سب کی سانسیں رک گئی، معلوم نہیں کس سیکنڈ میں حادثہ ہوگا. اس لیے کہ پوری قوت سے جا رہی ہیں، ادھر والی بھی ادھر والی، اور نکلتی جا رہی ہے. خدا کی قسم، اس سے ہزاروں گنا تیز رفتاری سے بڑے بڑے سیارے، بڑی بڑی کہکشانیں ایک دوسرے سے پاس کر جاتی ہے، حادثہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ، اس وقت مجھے یاد ہے اللہ کا نظام، اللہ کی عظمت، اللہ کے کائنات کی عظمت. تو بلیک ہول اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ پورے چاہے جتنے بڑے ہوں وہ اپنے مدار میں گردش کریں. پھر اللہ نے کائنات کے مختلف حصوں میں یہ انتظام کیا ہے کہ جو بھی اپنا گردش چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کے ضابطے سے ہٹ جائے گا، وہ سیدھا بلیک ہول کے منہ میں چلا جائے گا. وہ پھر کائنات کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس کو کھانے کے لیے وہاں پر بلیک ہول موجود ہے. اور وہ ایسی عجیب طاقت ہے کہ اس میں بڑا سا بڑا سیارہ چلا جائے، لقمے کی طرح وہ اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایسی کوئی حدت ہے، ایسی کشش ثقل ہے، اس میں ختم ہی ہو جاتی ہے چیز. اب تک اس زمانے تک سائنٹسٹ کہتے تھے کہ یہ میٹر جو ہے، مادہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، اس کی شکلیں بدلتی ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ سے کہتے تھے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلیک ہول ایسی بلا ہے، ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے سیارے اس میں جاتے ہیں تو ختم ہی ہو جاتے ہیں، ہماری پوری فزکس وہاں فیل ہے، ہمارا کوئی اصول وہاں چلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بھائیو، اس موقع پہ ایک بڑی عجیب حدیث ہے، اللہ کے رسول آج سے 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں. کیا علم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ سیاروں میں سے کوئی سیارہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے, جو دوڑ رہے ہیں خلاف ورزی کرے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس پر ایک جانور مسلط کر دیں گے جو اس کو لقمہ بنا لے, اس کو لقمہ بنا لے. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ جانور کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کی چراگاہوں میں چر رہے. تو بالکل اب اس زمانے میں حضور بلیک ہول بولتے تو بالکل سامنے والا انکار کر دیتا, سمجھ ہی نہیں سکتا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو اتنے بڑے سیاروں کو لقمہ بنائے. بولنے کا انداز ہے کلی بھی نہ سالہ قدری ہو پوری لوگوں کی عقل کے اعتبار سے بولو, لیکن 1400 سال لاکھوں تحقیقات کے بعد آج سائنس جس جگہ پہ پہنچی اس بلیک ہول کا تذکرہ حضور پہلے کر دیا. اللہ کے چراگاہوں میں ایسے جانور ہیں جو سیاروں کو بھی لقمہ بنا لیتے ہیں, وہ گردش کا نظام کو سیٹ اپ کر لیتے ہیں. تو اللہ کی عظمت ایک ایسی چیز ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. ہم جو سائنس میں جو کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے, اس کو اللہ سے جوڑنا چاہیے, پھر دیکھیں کیسی کیفیت داری ہوتی ہے. اب جو احادیث میں جو چیزیں بتائی گئی کہ کائنات میں جو ارواح ہیں ان کا تصور کیا, اور فرشتے جو ہیں ان کی تعداد کا تصور کیجیے, اللہ کی عظمت کو سوچنا. ہر انسان کے ساتھ فرشتے, اعمال لکھنے والے ہیں, ایکسیڈنٹ کے موقع پہ بچانے والے ہیں, ذکر ہوتے ہی مجلسوں کو گھیرنے والے ہیں, اتنی قسم کے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے. پھر اوپر چلے جائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانی دنیا میں 4 انگل جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عظمت کے سامنے کپ کپاتے ہوئے رکوع یا سجدہ نہیں کرتا. پوری آسمانی دنیا بھری ہوئی فرشتے سے. اور اوپر جائیے 7 آسمان پہ تو بیت المعمور ہے, جیسے زمین پہ کعبہ ہے انسانوں کے لیے, آسمانی دنیا کا جو کعبہ ہے وہاں بیت المعمور کے اطراف جو طواف چلتا رہتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ ایک مرتبہ کسی فرشتے کا نمبر لگ جائے طواف میں تو پھر کبھی کروڑوں اربوں سال ہو جائیں پھر اس کا نمبر لگنے والا نہیں, اتنی تعداد ہے فرشتوں. پھر اوپر جائیے, فرشتے مقربین بڑی بڑی حیاتوں والے جو عرش کے پاس ہیں, چمگھٹا لگا ہوا ہے, تسبیح کے ہمہمے ہیں, عرش الہی کے اطراف بڑے بڑے فرشتے جن کی ٹھوکر میں سورج آ جائے, جن کی ٹھوکر میں پورے سورج چاند آ جائیں, ساری دنیا آ جائیں, ایسے بڑے بڑے فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. پھر اس میں سے بھی ایک خاص قسم وہ ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں, حملۃ العرش, ان کی عظمتوں کا, ان کی حیاتوں کا کیا ہوگا؟ پھر عرش کتنی بڑی چیز ہے, کرسی بڑی کتنی بڑی چیز ہے, تصور سے باہر ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کی زبان کے اعتبار سے سمجھایا لوگوں کو, فرمایا کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ ساری کائنات, ساتوں زمین و آسمان اس کرسی کے سامنے اتنے حقیر ہیں جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی پھینک دے نکالی. اس لیے کہ سعودی عرب میں سب سے بڑا صحرا ہے دنیا کا, جو بول خالی بہت بڑا صحرا ہے, اس کی مثال ان کے سامنے. فرمایا صحرا میں ایک انگوٹھی کی جو حیثیت ہے وہی اس پوری کائنات کی حیثیت ہے کرسی کے سامنے, اور پھر کرسی سے عرش کتنا بڑا ہے, فرمایا اس کی بھی پھر وہی نسبت ہے. ایک بڑے صحرا میں انگوٹھی پھینک دو تو وہ ہے کرسی اور اس سے بڑا ہے عرش. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ہیں, ہم اس کے بندے ہیں. یہ سب حدیثیں کیوں ہیں میرے بھائی؟ ہم ان پہ سوچیں, اپنے رب کو پہچانے, اس کے لیے ہے کہ بھلا دے. کیوں بیان کیا اللہ نے, کیوں بیان کیا اللہ کے رسول نے, کیوں کائنات کے غور کے لیے اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ دعوت دے رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنی غذا سمجھیں, اپنے رب سے رشتہ ہم بنائیں, پہچانے رب کیسا ہے. ہم رب کو نہیں پہچانیں گے تو اندھوں کی طرح زندگی گزاریں گے, گناہوں بھری زندگی گزاریں گے, اس رب کی گستاخی والی زندگی گزاریں گے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رب کی, اپنے رب کی عظمت کو سمجھیں. اس کے لیے شریعت میں انبیاء کی زندگی میں جو عظمت الہی کے سبق تھے, اولیاء کی زندگی میں جو سبق تھے, صحابہ کی زندگی میں جو سبق تھے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب کو دہرایا جائے. لیکن وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں کہ یہ عظمت کس طرح نظر آتی تھی صحابہ کی زندگی میں، حضور کی زندگی میں، اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں. بہرحال میرے بھائی، آج سے کم دعا تو شروع کریں، اے اللہ اپنی چھوٹی چھوٹی شخصیتوں میں ہم کھوئے ہوئے، اپنے کاروباروں کے اندر، اپنی صلاحیتوں کے اندر، یا اپنے آس پاس تھوڑے دادا قسم کے لوگ ہیں ہر فیلڈ کے، تو ان میں ہم کھوئے ہوئے. اے اللہ ہمیں اپنی عظمت سمجھا دیں اللہ، تاکہ ہم آپ کی بندگی کا صحیح رخ اختیار کر سکیں. آپ کتنے بڑے ہیں ذرا ہم کو سمجھائیے، ہمارے دلوں اس کا احساس بیدار فرمائیے. یہ نہیں ہوگا تو آدمی چند تھوڑی عبادتیں کر کے وہ دھوکے میں آ جائے. ہماری ساری، ہماری انبیاء کی، اولیاء کی، سب نے جتنی عبادتیں کی، جتنی تسبیح کی، یہ سب کے سب اللہ کی عظمتوں کے پردوں کے نیچے ہی نیچے رہ جاتی ہیں. اللہ کی عظمتیں ان سب سے بلند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی عظمت کا احساس نصیب فرمائے. اتنی عظمت ہم پہ اللہ کی طاری ہو جائے کہ بندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ.